بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد رسالہ تبلیغ دین سے ریاکاری کے متعلق مضمون پڑھ کر سنایا جا رہا تھا. ریا کی ماہیت اور شرک ہونا, ماہیت معنی اس کی اصلیت کیا ہے, اصل چیز کیا ہے ریا, اور پھر اس کی قسمیں ہیں. ریا کی اصلیت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عبادت اور عمل خیر یعنی نیکیوں کے ذریعے سے وقعت اور منزلت کا خواہاں ہو, اور یہ عبادت کے مقصود کے بالکل خلاف ہے, کیونکہ عبادت سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے, اور اب چونکہ اس مقصود میں دوسرا شریک ہو گیا یعنی مخلوق آ گئی کہ رضا خلق اور حصول منزلت مقصود ہے, یعنی مخلوق کے اندر اپنا مرتبہ چاہتا ہے, لہذا اس کا نام شرک اصغر ہے. اب ریا کی قسمیں ہیں. یاد رکھو کہ ریا چھ طرح سے ہوا کرتا ہے. اول بدن کے ذریعے سے, مثلاً اصل میں پہلے بات یہ ہے کہ ریاکاری جو ہے عبادت اور عمل خیر میں ہوتی ہے, تو اس لیے اس کی قسمیں اس طرح سے ہیں کہ بدن کے ذریعے سے مثلاً شکستگی اور ضعف اور غنودگی اور پلکوں کا جھپکانا ظاہر کیا جائے تاکہ روزے دار اور شب بیدار خیال کریں, لوگ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ شکستگی اس کی کسی شب بیداری کی وجہ سے, رات کو ضرور جاگا ہوگا, ضرور رویا تویا ہوگا یا روزہ رکھا ہوا ہوگا, یا مثلا غمگین صورت بنائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ان صاحب کو آخرت کی بڑی فکر ہے, یا مثلا پراگندہ حال رہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ دین میں اس قدر مشغول ہیں کہ بال سنوارنے کی بھی فرصت نہیں اور نہ ہی خط بنوانے کا موقع ملتا ہے, یا مثلا آواز پست اور آہستہ نکالیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ ریاضت اور مجاہدہ کرتے کرتے اتنا ضعف ہو گیا کہ آواز نہیں نکلتی. تو ایک صورت تو یہ ہے ریاکاری کی. دوسری صورت حیت کے ذریعے, مثلا رفتار میں نرمی اور ضعف ظاہر کرنا, یا سر جھکا کر رہنا, سجدے کا نشان باقی رکھنا, آنکھ کا بھینچنا, اور ایسی صورت بنانا جس سے لوگ سمجھیں کہ حالت وجد میں ہیں یا مکاشفے میں مشغول ہیں اور فکر کے اندر مستغرق اور محو ہیں. اور تیسری قسم اس طرح سے ریاکاری ہوتی ہے کہ شکل و شباہت اور لباس میں, مثلا صوف اور موٹے جھوٹے کپڑے پہننا, یہ صوف بھی موٹے کپڑے ہی کو کہتے ہیں, ایسا کپڑا پہننا جس سے صوفیت ظاہر ہو, پنڈلی تک پانچاں چڑھانا یعنی پانچے کو بہت زیادہ اوپر چڑھا لینا, کپڑوں کا بوسیدہ اور میلا کچیلا رہنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ صوفی صاحب ہیں, حالانکہ تصوف سے اتنے کورے ہیں کہ اس کی حقیقت و ماہیت بھی نہیں جانتے, یا چغا ڈھیلی آستینوں کا جبہ پہننا تاکہ لوگ عالم سمجھیں, یا امامہ پر رومال باندھے رکھنا یا کندھے پر رومال ڈالے رکھنا, جرابیں پہننا تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس درجہ متقی ہیں کہ راستے کے غبار تک سے پرہیز کرتے ہیں کہ اللہ جانے یہ غبار کس کی ملکیت ہوگی. پھر ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بعض تو وہ لوگ ہیں جو صوفیوں اور دینداروں کے دلوں میں قدر و منزلت کے طالب ہوتے ہیں اور ہمیشہ اسی حیثیت سے میلے کچیلے پرانے کپڑے پہنتے اور اس حالت میں رہتے ہیں کہ اگر کوئی نیا کپڑا جس کا پہننا شرعاً جائز ہو اور سلف نے بھی ایسا لباس پہنا اور استعمال کیا ہو ان کو دیا جائے کہ اس کو پہن لیجئے, تو ایسا ناگوار گزرتا ہے جیسے کسی نے ذبح کر دیا, اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اس سے ان کا مطلب فوت ہوا جاتا ہے, کیونکہ لوگ صاف ستھرا کپڑا پہنے دیکھیں گے تو ان کی وہ قدر نہ کریں گے جو میلے کپڑوں میں کرتے تھے, بلکہ یوں کہیں گے کہ اب صوفی صاحب کے زہد میں کمی آ گئی اور تصوف کا رنگ بدل چلا. بعض لوگ امیروں اور تاجروں کی وقعت پیدا کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر پرانے کپڑے پھٹے کپڑے پہنے تو عمرا کی نظروں میں وقعت نہ ہوگی بلکہ ان کو ہمارے پاس بیٹھنے سے بھی نفرت ہوگی, اور اگر لباس فاخرہ پہنا تو لوگ ظاہر صوفی نہ سمجھیں گے, لہذا ایک نئی صورت اختیار کرتے ہیں کہ بیش قیمت باریک کپڑے کو گیروا یا آسمانی رنگ کا رنگوا لیتے ہیں, اگر ان کی قیمت دیکھیے تو شاہانہ لباس کے برابر, اور رنگ و روپ ملاحظہ کیجئے تو درویشانہ صوفیانہ, اس طرح پر اپنا مطلب ہم حاصل کرتے ہیں اور ریاکار بنتے ہیں. چنانچہ اگر ان کو پھٹے کپڑے پہننے کو دیے جائیں اور کہا جائے کہ ان کو پہن لیجئے تو ان کو سخت ناگوار گزرتا ہے, کیونکہ ایسے کپڑوں کا پہننا امیروں کی نظروں سے گر جانے کا سبب ہے, اور اگر پشمینہ یا بانات یا کوئی دوسرا پیش قیمت کپڑا جو شرعاً مباح اور جائز ہو انہیں پہنائیے تو وہ بھی موت سے زائد ہے, کیونکہ اس کو پہن کر لوگوں میں زاہد اور صوفی نہ سمجھے جائیں اور گویا درویش کی جماعت درویشوں کی جماعت سے خارج ہو جائیں گے. اس سے معلوم ہو گیا کہ ان کا لباس ریاکاری کا لباس ہے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اور چوتھی قسم ریاکاری کی اس طرح ہوتی ہے کہ گفتگو اور زبان سے ریا کیا جائے. جیسا کہ تم نے بعض دنیا دار واعظوں کو دیکھا ہوگا کہ زبانیں موڑ موڑ کر مقفع اور مسجع عبارتیں بنا بنا کر سلف صالحین کی نقل اتارتے ہیں. یعنی الفاظ میں جادو بجانے کی کوشش کرتے ہیں, بڑے بڑے الفاظ بولتے ہیں, بزرگوں جیسے الفاظ بولتے ہیں, سیدھے سادے نہیں رہتے اور محض دکھاوے کی غرض سے کبھی آواز کا لہجہ پتلا بناتے ہیں, کبھی غمگین کہ دل پر اثر خاک بھی نہیں, مگر بناوٹ اور تصنع یوں بتا رہا ہے کہ بڑے عالم اور صوفی ہیں, کہ بالکل سلف کا نمونہ ہے. اسی طرح مثلاً حفظ حدیث اور مشائخ و علماء زمانہ سے ملاقات کا دعویٰ اور اظہار کرنا کہ فلاں بزرگ کی ہم نے زیارت کی, فلاں شیخ سے ملے, یا مثلاً کسی حدیث کے متعلق صحیح یا ضعیف ہونے کا جلدی سے حکم لگا دینا تاکہ لوگ محقق اور محدث سمجھیں, یا بدکاری اور معصیت کے تذکرے پر زبان سے آہ اور ہائے افسوس کے کلمے نکالنا, یا خلاف شرع باتوں سے نفرت ظاہر کرنا اور کوڑنا, حالانکہ ان کے دل میں رنج یا نفرت کا اثر نام کو بھی نہیں ہوتا, بلکہ سب کچھ محض اس غرض سے ہوتا ہے کہ لوگ ان کو پارسا اور اللہ والا متبع شریعت سمجھیں. اصل میں اپنے نفس کا جائزہ اگر انسان لے لے تو یہ سب عیب نظر آنے لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان عیبوں سے پاکی نصیب فرمائے. اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اللہ کے واسطے کہ اپنے آپ کو ہم اس ان چیزوں سے بچائیں, اپنے دل میں جھانکیں کہ کہیں ہمارے اندر واقعتاً یہ چیز تو نہیں ہے, کیونکہ اللہ سے ہم کیا چھپائیں گے. پانچواں طریقہ ریا کا یہ ہے کہ عمل میں ریا, مثلا قیام زیادہ کرنا, رکوع سجدے میں دیر تک رہنا, سر جھکانا, یعنی کسی مخلوق کی وجہ سے یا معلوم ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو لمبے لمبے سجدے رکوع کرنا, عام طور پہ نہیں کرتے مگر لوگ موجود ہیں ان کے درمیان ایسا کرنا, سر جھکانا, کسی طرف توجہ نہ کرنا, پلکوں کو جھکائے رکھنا وغیرہ تاکہ لوگ ان کو عابد اور زاہد اور باعفت اور پارسا سمجھیں, حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے دل ان خوبیوں سے بالکل کورے اور خالی ہیں. اور اس کی شناخت یہ ہے کہ جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو گھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں, یعنی جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں, اور اگر کسی کو معلوم کر لیں کہ وہ ان کی نماز کو دیکھ رہا ہے تو فوراً سکینت وقار کے ساتھ نماز کو ٹھہرا ٹھہرا کر پڑھنے لگتے ہیں تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ ان کی نماز خشوع اور خضوع سے بھری ہوئی ہے. تم ہی بتاؤ کہ یہ ریا نہیں تو اور کیا ہے. اور چھٹا طریقہ ریاکاری کا یہ ہے کہ اپنے شاگردوں اور مریدوں کی کثرت اور مشائخ کا بکثرت تذکرہ کرنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ ان کی بڑے بڑے مشائخ سے ملاقات ہوئی ہے. اور بعض لوگ اس کے خواہاں ہوتے ہیں اور تدبیر کرتے ہیں کہ کسی طرح سلاطین اور عمراء اور علماء اور صلحاء ان کی زیارت کرنے کو آنے لگیں تاکہ ان کی شہرت ہو جائے کہ فلاں ایسے بزرگ ہیں, کہ ان کی خدمت میں ایسے ایسے بزرگ لوگ حاضر ہوتے ہیں اور بادشاہ و عالم سبھی ان کی آستانہ بوسی کو اپنی عزت سمجھتے ہیں. یاد رکھو کہ یہ سب دین میں ریاکاری ہے اور ریا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. یہ مضمون ابھی چل رہا ہے مگر دل چاہ رہا ہے اس میں اس کو ابھی پڑھ لیا جائے کہ ریا کے حرام ہونے کی دو کیا وجہ ہے. ریا کے حرام ہونے کی دو وجہ فرمائی ہے. اول تو یہ کہ اس میں لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنا معتقد بنانا لازم آتا ہے اور دھوکہ دینا حرام ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی کو ایسی طرح روپیہ دے کہ دیکھنے والے یوں سمجھیں کہ اس کو ہبہ کر رہا ہے, یعنی ہدیہ دے رہا ہے, حالانکہ وہ ہبہ نہیں کر رہا, اس کو قرض دے رہا ہے, تو چونکہ اس میں بھی دھوکہ لازم آ رہا ہے اس لیے یہ بھی گناہ ہے. چہجائے کہ بناوٹ اور تصنعوں کی صورت بنا کر لوگوں کے خیالات میں اس بات کا ڈالنا کہ یہ نیکوکار اور قابل تعظیم ہیں اور اس طرح پر لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرنا, سو اس کے دھوکہ ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے. پھر ایسے مکار شخص کو فاسق کیوں کرنا کہا جائے گا. فاسق معنی کھلم کھلا بڑے گناہ کرنے والا. اور دوسری وجہ حرام ہونے کی ریاکاری کی یہ ہے کہ ریاکاری اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بادشاہ کے حضور میں خادم بن کر کھڑا ہو اور اس کھڑے ہونے سے اس کی غرض اپنے آپ کو شاہی خدمتگاروں اور ذلیل اور محتاج شاہی خدمتگار اور ذلیل و محتاج غلام ظاہر کرنے کی نہ ہو, بلکہ بادشاہ کے غلاموں میں سے کسی کو تکنا یا کسی کنیز کو گورنا مقصود ہو, تو ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ کے دربار کا گستاخ سمجھا جائے گا. اور بے ادبی کا مجرم قرار پائے گا. اسی طرح جب عبادت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہ ہوئی بلکہ اس کے بندوں کی رضا مطلوب ہوئی کہ وہ نیکوکار سمجھیں اور اس کے معتقد ہوں, تو گویا بندوں کو اللہ کی بنسبت اپنے نفع اور نقصان پر زیادہ قادر سمجھا اور دل میں بندوں کی یہاں تک عظمت بٹھا لی کہ عبادت بھی انہی کی نظر گزار دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا الضیعۃ فترغبوا فی الدنیا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ضیعت کو اپنے لیے ضروری اور لازم نہ جانو کہ وہ دنیا کی طرف رغبت کا سبب بن جائے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضیعت کے معنی ہے آدمی کا پیشہ اور صناعت اور باغ اور کھیتی اور گاؤں, اس سے مراد جائیداد ہے. مطلب یہ ہے کہ جائیداد خریدنے اور بنانے میں اتنا غلو اور انہماق نہ کرے جس سے آخرت کی طرف سے غفلت اور بے پرواہی پیدا ہونے لگے. صاحب مظاہر حق نے شعر لکھا ہے, غرب مال و جاہز زرع و تجارت, چو دل با خدا ایست خلوت نشینی. اگر جاہ اور مال اور کھیتی اور تجارت کے ہوتے ہوئے بھی دل اللہ کے ساتھ ہے تو یہ شخص خلوت نشین اور باخدا ہے, اللہ والا ہے, اور اس کی یہ دنیا اس کی آخرت کے لیے مضر نہیں. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مردان خدا وہ ہیں جن کو بڑی سے بڑی تجارت اور نہ ہی چھوٹی تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی آخرت کے ہولناک مناظر کے خوف سے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں وساوس کے وقت کی سنت ہے, کفر یا گناہ کے وسوسے کے وقت یہ پڑھنا سنت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور پڑھے آمنت باللہ ورسلی, آمنت باللہ ورسلی. جس وقت وساوس آئیں اس وقت کی سنت ہے کہ تعوذ پڑھے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آمنت باللہ ورسلی. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معقولات وغیرہ کے بیان میں ہے, ورس یعنی ایک خاص قسم کی زرد گھاس جس سے کپڑے وغیرہ رنگے جاتے ہیں. آپ نے ذات الجنت میں ورس اور روغن زیتون کی تعریف فرمائی ہے. یقین یعنی کدو, آپ کا برتن میں سے تلاش کر کر کے کھانا, بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ جب ہنڈیا پکاؤ تو کدو زیادہ ڈالا کرو کہ وہ قلب حزین کو قوت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی کریم.